اللہ کا شکر کرتا ہے, سورج اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, خدا کی قسم کبھی وہ حلال کمائی کے لیے چلتا ہے, کبھی بیوہ کی مدد کے لیے جاتا ہے, کبھی یتیم کی نصرت کے لیے جاتا ہے, کبھی اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑتا ہے, کبھی اپنی بیوی کو مدرسے میں چھوڑتا ہے, کبھی بچے کو ٹوپی لا کے دیتا ہے, کبھی بیوی کو نماز کا مصلی لا کے دیتا ہے, کبھی اس کو برقع لا کے دیتا ہے, کبھی اپنی ماں کو تسبیح لا کے دیتا ہے, موٹے حرفوں والا قرآن لا کے دیتا ہے, کبھی اپنے والد کو موٹی عینک لا کے دیتا ہے کہ ابا تو اس کی وجہ سے قرآن پڑھ, کبھی اپنے دادا کو عیادت کے لیے جاتا ہے, پاؤں دباتا ہے, سر دباتا ہے, رب سے کہتا ہے رب تیرا شکر ہے تو نے ایک نیک بندہ مجھے عطا کر دیا جو میرے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ خوش قسمت ہے اور وہ بد قسمت, جس وقت خوش قسمت جائے آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے, مسلح بھی روتا ہے, مسجد بھی روتی ہے, وضو کا پانی بھی روتا ہے, وہ نلکے بھی روتے ہیں, وہ قدم بھی روتے ہیں, وہ جوتی بھی روتی ہے, وہ کپڑے بھی روتے ہیں, وہ تسبیح بھی روتی ہے, وہ ٹوپی بھی روتی ہے, وہ عینک بھی روتی ہے, وہ تمام چیزیں روتی ہیں جو ایک نیک بندہ پہن کے جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے, ہمارے مرنے کے بعد اپنے روتے ہیں رسم منانے کے لیے. اللہ کرے کہ کوئی ایسے رونے والے بھی بن جائیں جو فرشتے ہو, جو خدا کی قسم مسجد کی صفیں ہوں, جو مسجد کا فرش ہو, جو مسجد کی تمام چیزیں ہوں, پانی کی ٹوٹیاں ہوں, بجلی کی ٹیوبیں ہوں, یہ ہمارے حق میں رو کر اپنے اللہ سے دعا کر دے گی, شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. باقی رونا دھونا دو چار دن گھروں میں ختم ہو جاتا ہے, رات گئی بات گئی, سارا کام ٹھنڈا کر دیا, مرنے والا مر گیا, اپنی قبر میں چلا گیا, قبریں بند ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, کوئی اس کا پیچھا کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی سال کے بعد چلا گیا, قبر پہ چلا گیا. ورنہ مٹی کی تہیں اس کی قبر کے اوپر یہ بتاتی ہیں کہ آج تک اس کے ملنے والا یہاں کوئی نہیں آیا, پڑھنے والا کوئی نہیں آیا, دیکھنے والا کوئی نہیں آیا, مانگنے والا کوئی نہیں آیا. اس لیے بدبخت کی جانے پر زمین خوش اور نیک کے جانے پر زمین غمزدہ. اور حضرت نانوتوی نے لکھا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی خوشی کائنات میں آسمان اور زمین کو اس وقت ہوئی جب ہمارے نبی اس کائنات میں تشریف لائے. سب سے بڑا غم ان دونوں چیزوں کو اس وقت ہوا جس وقت رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے. خوبصورت نسخہ, جب کبھی بھی جائے کوئی جائے چلا گیا, لیکن سمجھو کہ ہمارا نبی بھی تو گیا ہے, ہمارے نبی کا بھی تو انتقال ہوا ہے, ہمارے نبی کو بھی تو کفن دیا گیا ہے, ہمارے نبی کو بھی تو صحابہ نے اتارا ہے. اور کیسے اتارا ہے, اماں فاطمہ نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت علی سے پوچھا, بتاؤ آپ رسول اللہ کی قبر پہ مٹی ڈال کر آئے؟ کہا ہاں ڈال دی. کہا تمہارے چہروں نے, ہاتھوں نے, جسم نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے آقا کی قبر پہ مٹی کو ڈال دیا, تم نے رسول اللہ کو نیچے اتار دیا, تم نے نبی کی نظر کو چھوڑ دیا, تم نے حضور کی صحبت کو چھوڑ دیا. یہ الفاظ تھے اما فاطمہ سیدہ کے, جن کو پتا تھا کہ نبی کی وفات کے بعد اب میری وفات ہوگی اور نہ مجھے رسول اللہ کی پیشن گوئی بتا دی گئی, بشارت بتا دی گئی کہ بیٹی رونا مت, میں جا ضرور رہا ہوں مگر سب سے پہلے بیٹیوں میں مجھے تو ملے گی اور اللہ تجھے وفات دے گا. اس بیٹی کو اس بات پہ فخر تھا کہ میں دنیا سے جاؤں. اگر ہماری کوئی بچی ہوتی کہتی ابا جی آپ تو جا ہی رہے ہیں مگر ہمیں ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں, ہمیں تو زندہ رہنے دیں. حضور نے بیٹی سے کہا نہیں بیٹی, تجھے اللہ اٹھائے گا اور تو سب سے پہلے مجھے ملے گی. اور 28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ جوان بیٹی کہہ سکتی تھی ابا آپ سفارش تو کرو, میں دنیا میں رہوں, محلات میں رہوں, کائنات میں رہوں, سرسبز و شادابی کو دیکھوں. تو میں عرض کر رہا تھا حضور آخر میں آئے, اگر حضور پہلے آتے اور آپ کے بعد کوئی نبی آتا شاید لوگ اس آخری نبی کو اچھا سمجھتے, یہ حضور کی شان میں گستاخی ہو جاتی, حضور سب سے آخر میں گئے. اگر آپ پہلے جاتے, بعد میں کوئی اور نبی جاتا, دنیا کہتی کہ ہمیں اس آخری نبی پر زیادہ غم ہو گیا, یہ بھی میرے نبی کی شان کے خلاف تھا. یہاں تک کہ اکابر علماء نے لکھ دیا ہے رسول اللہ وہ ہیں جن کی رسالت, نبوت, حسن اور ان کا جسم اور ان کی چمک اور ان کی دمک اور ان کی نورانیت اور ان کی زیب و زینت اس وقت بھی اپنے روضہ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, کبھی کم نہیں. نبی کی نبوت, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے اور نبی کا حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور جسامت کا حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے اور طہارت و تنزیہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس وقت 100,000 صحابہ تھے, 125,000 تھے جو نبی کے بعد قرآن پڑھتے تھے. اس وقت الحمدللہ 125,000 مسلمان ہے جو نبی پر درود پڑھتا ہے, 125,000 مسلمان ہے جو قرآن پڑھتا ہے, 125,000 مسلمان ہے جو مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں, 125,000 مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, 125,000 مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں, 125,000 مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, 125,000 مسلمان ہیں جو نبی کے بعد اذان سننے کے بعد دعائیں کرتے ہیں, 125,000 مسلمان ہیں جن کو درود کے بعد اللہ کے نبی کی زیارتیں بھی ہو سکتی ہیں, 125,000 مسلمان ہیں خدا کی قسم جو آج رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں. یہ اس امت میں ہمارے نبی کا اعجاز, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. نبی آیا تو اس کی امت تھی, نبی گیا تو امت بھی گئی, نبی گیا تو پیچھے کتاب کوئی نہیں, نبی گیا تو پیچھے صحیفہ کوئی نہیں, نبی گیا تو پیچھے عبادت گاہ کوئی نہیں, نبی گیا تو پیچھے کوئی اور چیز نہیں. مگر یہ نبی گیا بھی گیا, ہے بھی موجود, اور اس کی تمام چیزوں پر ترقی, تمام حسن پہ ترقی, تمام نبوت پہ ترقی, تمام رسالت پہ ترقی, اور پھر تمام دنیا یہ سمجھ سکتی ہے. آج جس نبی کی زیارت کر لو, اگر عیسائی جا کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پہ انہوں نے قبر بنائی ہے وہاں زیارت کریں, اس کا ثواب حدیث میں وہ نہیں ہے جو میرے آقا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے. یہاں پر ثواب یہ ہے کہ جو بھی زیارت کرے, جو بھی کرے, جو بھی کرے, وجبت لہ شفاعتی, اس پر میری سفارش واجب ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے, دیکھو اگر اللہ کے رسول کہتے علماء زیارت کریں گے تو سفارش ہوگی, جنت ہوگی, حفاظ کریں گے تو جنت ہوگی, نمازی کرے گا تو جنت ہوگی, نمازی کرے تب بھی جنت واجب, بے نمازی کرے تب بھی جنت واجب, دیندار کرے تب بھی جنت واجب, بدبخت آدمی کرے تب بھی جنت واجب. اور جنت واجب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پہلے گندگی صاف کرتے ہیں پھر اس کو جنت میں بھیجتے ہیں. چیکنگ, اللہ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نافرمانوں کی ایک جماعت ہوگی, اللہ اس کو نہر الحیات میں ڈالے گا, وہ بالکل کالی ہوگی, جنت کے نورانیت سے اس کو دھویا جائے گا, جب وہ چمکے گی صاف ہوگی, خدا کی قسم اس کو اٹھا دیا جائے گا اور رسول اللہ کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا. آقا علیہ السلام اس امت کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے, اور اللہ فرمائیں گے اگر نبی تم ان کی توبہ سے پہلے ان کو دیکھتے شاید تم ان کی کلاہٹ کو پہچان نہ سکتے, ان کی نورانیت کو نہ دیکھ سکتے, ان کی بدبختی کو دیکھتے, ان کی تمام چیزوں کو دیکھتے. اللہ کی قسم یہ امت اس قابل نہیں تھی, لیکن محبوب کی امت کو رب نے دھو دیا, صاف کر دیا, شفاف کر دیا. تو ہمارے آقا کا سب سے آخر میں آنا بھی رحمت ہے, اور ہمارے آقا کا سب سے بعد میں جانا بھی رحمت ہے, اور ہمارے آقا کا اس وقت قبر میں رہنا یہ بھی رحمت ہے. اس لیے فرمایا حیاتی لکم رحمتن, میں زندہ ہوں تب بھی رحمت, مماتی لکم رحمتن, میں دنیا سے جاؤں گا تب بھی رحمت. کسی اور نبی کی قبر پر جانے کا ثواب نہیں ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا تین جگہوں کی طرف سفر کرو پیسہ لگا کر, ایک مسجد اقصیٰ کی طرف, رسول اللہ نے وہاں پہ 17 مہینے تک نماز پڑھی, دوسری بیت اللہ کی طرف, وہ بھی رسول اللہ کا مولد ہے, تیسری مدینہ کی مسجد نبی کی طرف. تین مسجدوں کی طرف جاؤ گے, بیت اللہ میں جاؤ گے 100,000 کا تمہیں ثواب ملے گا, مسجد نبی جاؤ گے 1,000 کا ثواب ملے گا, اور وہاں پہ آقا کا روضہ نظر آئے گا. لیکن جتنی امتیں اس وقت موجود ہیں اگر وہ تورات کے اندر یا انجیل میں چلنا چاہتی ہیں تو نمونہ کوئی نہیں. ہمارے نبی کی امت اس وقت پہ قرآن پہ چلتی ہے, درود پہ چلتی ہے, روزہ کو دیکھتی ہے, مدینے کا سفر کرتی ہے, عمرہ کرتی ہے, حج کرتی ہے, طواف کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. اللہ کے رسول کی امت کے لیے ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے, آخرت ہی آخرت ہے, اعمال ہی اعمال ہیں, تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ایک حالت میں نہیں, کبھی ایمان بڑھ کر اللہ کے عرش تک اس کو اٹھا دیتا, کبھی ایمان گرتا ہے تو اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے, کبھی پھر توبہ کرتا ہے پھر اٹھا دیا جاتا ہے, کبھی پھر گناہ کرتا ہے پھر گرا دیا جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے پھر اٹھا دیا جاتا ہے. اور میں محمد الرسول اللہ تو وہ نبی بن کر آیا کہ جس کا ایمان زندگی کے اندر بھی موت کے بعد بھی سب کچھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نبی کی عبادت کو حشر میں بھی ختم نہیں کیا جاتا، وہاں پر بھی یہ نبی سجدہ کر کر پوری دنیا کے سامنے سفارش عظمیٰ جو کرے گا، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی عبادت اس مقام پہ بھی موجود. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی آقا کی عبادت کا موقع موجود ہے، اور وہ اس طرح کے رسول اللہ سورہ یاسین کی تلاوت جنت میں فرمائیں گے، اور اس کی بنیاد پر اللہ اور آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا. جہاں پہ درجوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہاں پہ رسول اللہ کا سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے، جہاں جنت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے وہاں نبی کی سیٹ اپنے افتتاح کو پہنچتی ہے، جہاں جنت اپنی مزینی کی انتہا کرتی ہے وہاں نبی علیہ السلام کی میزبانی کی ابتدا کرتی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اس سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں، کوئی اور حسین جگہ نہیں، کوئی اور جمال والی جگہ نہیں، کوئی اور امال والی جگہ نہیں جس کے بارے میں نبی کہتے اور یہاں تک لکھ دیا ہے. خدا کی قسم جتنے انبیاء آئیں گے ہر ایک کی تمنا ہوگی ہمیں ایک درجہ اوپر مل جائے، مگر میرے آقا علیہ السلام کو اتنے درجات عطا کر دیے جائیں گے. اور یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے آقا کو آقا کا درجہ بھی ملے گا اور آقا کو یہ احساس بھی ملے گا آپ جنت کہ جس درجے میں چاہیں بغیر اجازت کے وہاں بھی چلے جائیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت آنا بھی رحمت، جانا بھی رحمت، قبر بھی رحمت، روزہ بھی رحمت، آخرت بھی رحمت، حشر بھی رحمت، جنت بھی رحمت، امت بھی رحمت، کردار بھی رحمت، اعمال بھی رحمت، افعال بھی رحمت. اسی بنیاد پر اتنے بڑے نبی کو بنانے کے بعد اس نبی کے دل میں جو صفت پیدا کی گئی وہ تکبر سے پاک کی گئی، جو صفت پیدا کی گئی وہ غرور سے پاک کی گئی، جو صفت پیدا کی گئی وہ بڑائی سے پاک کی گئی، جو صفت پیدا کی گئی وہ نخرے سے پاک کی گئی، جو صفت پیدا کی گئی وہ بڑائی سے پاک کی گئی. چنانچہ جس وقت کھانا لگتا ہے حضور کے سامنے حبشی لوگ آ کر تکیہ بچھاتے ہیں، نبی صحابی سے کہتے ہیں تکیہ اٹھا لے، وہ تکیہ اٹھاتا ہے، حبشی آدمی دوبارہ تکیے کو رکھ دیتا ہے، حضور کہتے ہیں تکیے کو اٹھا، وہ تکیہ رکھتے ہیں، پھر دوبارہ آ کے رکھ دیتا ہے، حضور کے پاؤں میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ تکیہ میری بیوی نے کتنے مہینوں سے آپ کی ضیافت کی خاطر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے. اللہ کے نبی ہماری خواہش یہ ہے آج تکیے پہ بیٹھ جائیں، کھانا سامنے آئے گا، آپ ٹیپ لگائیں گے اور کھانا کھائیں گے. میرے بیوی کی خواہش تھی، میری یہ ضیافت تھی، میں نے حبشہ کے ملک سے یہ خوبصورت کپڑا خریدا ہے اور میری بیوی نے یہ تکیہ بنایا ہے، حضور آپ آ جائیں، اس تکیے پہ بیٹھ جائیں. صحابہ نیچے بیٹھ جائیں، وہ فرش پہ بیٹھیں آپ اونچے ہو جائیں، وہ نیچے بیٹھیں آپ اونچے ہو جائیں، وہ صاف زمین پہ بیٹھیں آپ ریشم کے کپڑے پہ بیٹھیں، نرم گدے پہ بیٹھیں، لیکن نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ نے فرمایا خدا کی قسم لا آکل متکیا، میں آج تک تکیہ لگا کر نہ کھاتا ہوں نہ کبھی کھایا ہے نہ کبھی میں کھاؤں گا، اس لیے تیری بات اپنی جگہ پر ہے، میری عاجزی اپنی جگہ پر ہے، مجھے اللہ نے کتنا بڑا بنایا بے شک بڑا بنا دیا، لیکن تجھے ناراض تو کر سکتا ہوں لیکن ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھا سکتا، ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھا سکتا. ٹانگوں پہ ٹانگ رکھی ہوتی، بیڈ پہ بندہ سویا ہوتا ہے، نماز اس نے پڑھی نہیں اور بیوی سے کہتا ہے بیڈ ٹی لے آؤ جو میں نے اپنے بیڈ پہ لیٹ کے پینی ہے، اور ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھتا ہے، ایک ہاتھ سے اخبار پکڑتا ہے دوسری ہاتھ سے چائے پکڑتا ہے، اور وہ اس طرح غرور کے ساتھ نخرے کے ساتھ اپنے آپ کو پلا رہا ہوتا ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر اس طرح کر رہا ہوتا ہے. نبی جتنا بلند ہے اتنا اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے، جتنا رب اٹھاتا ہے اتنا نبی اپنے آپ کو بچھاتا ہے. حبشی سے کہا تو جا میں تکیہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کی قسم یہ میری عادت نہیں، یہ میری مزاج نہیں، یہ میرا نظام نہیں، میرے نبی علیہ السلام بلند ترین ہے، جب آپ کا غلام پیش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے یدعو دعوت العبدی, ہمارے نبی اپنے غلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. آج نوکر اپنے بوس کو دعوت دے کر تو دیکھے, وہ 10,000 دے دے گا, 10,00,000 دے دے گا, مگر اس کے دیہات میں جانا, اس کی زمین پہ بیٹھنا, اس کے فرش پہ بیٹھنا, اللہ کی قسم وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. اگر 1,000 میں سے کوئی ایک بندہ ہو اللہ کا اس پہ فضل ہو سکتا ہے, مگر اکثریت جو ہے وہ اپنے نوکروں پر ملازموں پر دعوت دینے کے باوجود پیسہ دے دیتے ہیں, چیک کاٹ دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا. حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے, وہ ضرور آ سکتے ہیں, ان کے پاس آسائشیں ہیں, اراحتیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن رسول اللہ کا غلام جس وقت آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مدینہ سے 13 کلومیٹر دور میرا ایک گھر ہے جو بڑی وادی کے اندر بنا ہوا ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا راستے میں مسجدیں کتنی آتی؟ کہا اللہ کے نبی 3 مسجدیں. نبی نے اس کی پیشانی کو چوما کہ تو نے 13 کلومیٹر میں 3 مسجدیں بنوائی. کہا آقا مجھے پتا تھا کہ جب آپ معراج میں گئے ہیں نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی, پھر بھی آپ نے اتنے مقام پہ نماز پڑھی, اب تو نماز فرض بھی ہو گئی. آپ 13 کلومیٹر چلیں گے اور آپ کی نماز رہ جائے گی, یہ آپ کو برداشت نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں نے پہلے مسجد کا سروے کیا, میں ان کا انتظار کرتا رہا, جس وقت مسجدیں بن گئی آپ کا راہ ہموار ہو گئی. آج میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے نبی کو جا کر دعوت دیتا ہوں. میرے قبیلے والوں نے کہا وہ نبی اتنا بلند ہو چکا ہے, اس کے ارد گرد تو عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہوا ہے, مصعب بن عمیر بیٹھا ہوا ہے, مسجد نبی کو بنا دیا گیا ہے, اس نے تو ہجرت بھی کر لی ہے, اس کی تو معراج کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں, وہ تو اب بڑا بندہ بن چکا ہے, اس کو تو مقام مل گیا, اس کو تو رتبہ مل گیا, اس کو تو عزت مل گئی. آج ہمارے اندر بھی یہی دستور ہے, ایک میرے ساتھ پڑھے, آپ کے ساتھ پڑھے, وہ چوکیدار بنے, پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے کہیں اس پہ رحم ہو جائے, وہ کبھی افیسر بن جائے. اللہ کی قسم وہ نام بھول جاتا ہے, خاندان بھول جاتا ہے, سب کچھ بھول جاتا ہے, مگر میرے نبی کو بلند نہیں کیا بلکہ بلند تر کیا ہے اور بلندی کی انتہا تک پہنچایا ہے. اور وہاں تک نہ آج تک کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کسی کی سوچ, نہ کسی کا تصور گیا ہے. وہاں تک نبی کو پہنچانے کے بعد جب اتارا ہے تو غلام نے کہا کہ میں نے دعوت کر لی. حضور نے فرمایا کہاں پہ؟ 13 کلومیٹر دور مدینہ کے مضافات کے اندر دعوت, ایک بیابان جگہ کی وادی میں دعوت. حضور نے پوچھا درمیان میں مسجدیں کتنی ہیں, امت کو دعوت دے دی, سفر پہ جاؤ مسجد کو دیکھو, سفر میں جاؤ نماز کی ترتیب بناؤ, سفر میں جاؤ تو نماز کا اہتمام کرو, سفر میں جاؤ تو خدا کی قسم ایسا کرو. ابن ابی ملیکہ کے 2 بیٹے حضور سے کہتے ہیں ہم سفر پہ جاتے ہیں, آپ نے فرمایا اذنا, دونوں اذان دینا, ولی امکما اکبرکما, اور بڑا امامت کروائے, دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. بیٹا مسجد میں جانا نماز پڑھنا, سفر میں جانا نماز پڑھنا, السفر قطعۃ من العذاب, سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے لیکن نماز سے وہ رحمت بنتا ہے, نماز سے وہ زحمت سے بچتا ہے, نماز سے اللہ اس کو فی سبیل اللہ کر دیتے ہیں, نماز سے وہ جہاد کا سفر بن جاتا ہے, نماز سے وہ ہجرت کا سفر بن جاتا ہے, نماز سے اس کی موت شہادت کی ہوتی ہے. اس لیے حضور نے پوچھا کتنی مسجدیں؟ کہا 3 مسجدیں ہیں. حضور نے فرمایا میں صبح تیرے ساتھ چلوں گا. ہمارے نبی آئے, وہ گدا لے کر آیا دیہات سے, غریب آدمی تھا, وہ ہماری طرح گاڑیاں نہیں لا سکتا تھا. خدا کی قسم وہ جب گدا آیا لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے, لوگوں نے کہا اتنا بڑا نبی کیا اس گدے پہ بیٹھے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا گدا مسجد نبی کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دے اور تو اس کی نکیل کو پکڑ, میں اس پہ سوار ہوں گا. دیکھا کہ وہاں پہ رکاب نہیں تھی, حضور نے صحابی سے کہا اس گدے پہ رکاب لگا دو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس پہ کوئی نرم کپڑا بچھاتا ہوں, کوئی چادر بچھاتا ہوں, کوئی گدا بچھاتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. میرے آقا نے کہا تو صرف اس کی رکاب لگا دے تاکہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاؤں, آگے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ رکاب لگا کر اپنے گھر میں جاتا ہے, میں کوئی چادر لے کر آتا ہوں, لیکن اللہ کے حبیب فوراً اپنے قدم کو اٹھا کر رکاب میں رکھتے ہیں, ننگے گدے پہ سوار ہوتے ہیں, چلتے ہوئے پہنچتے ہیں. 13 کلومیٹر کے اندر 2 نمازیں آتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازیں وہاں وہاں ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو تو نے پکایا۔ اس نے کہا میں نے بونگ پکائی ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں کھاؤں گا۔ بونگ کے گوشت کو نبی زیادہ کھاتے تھے، کیونکہ جب یہ گلتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے، کھانے میں بڑا آسان ہوتا ہے، ہضم کے اندر بھی بڑا جلدی ہوتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں نبی سخت چیز کو نہیں کھاتے تھے، سخت چیز کو نہیں کھاتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ناپسند تھی، سخت چیز اس لیے نہیں کھاتے تھے، اگر سخت چیز کھاؤں گا مجھے دیر لگ جائے گی اور اتنی دیر میری عبادت رک جائے گی۔ میں کھاؤں تو جلدی کھاؤں، نرم کھاؤں، جلدی سے کھاؤں، تھوڑا سا کھاؤں، زندہ رہنے کے لیے کھاؤں، باقی چھوڑ دو، عبادت پہ آ جاؤں۔ حضور نے پوچھا کیا لایا؟ اس نے کہا بونگ پکی ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا نکال کے لا۔ اس نے نکالا، دو بونگیں پکائی، حضور کو پسند آ گئی۔ آپ نے فرمایا دوسری بھی لا۔ وہ دوسری بھی لے آیا، حضور نے کہا اور لے کر آ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جا چمچی لگا۔ اس نے چمچی لگائی، تیسری بونگ نکل آئی، حضور نے کھا لی۔ کھانے کے بعد تشریف لے گئے، اس کے لیے دعا کر دی، جاتے ہوئے نماز، واپسی میں نماز، دعوت بھی تھی، شادی ہو جائے، تقریب ہو جائے، ولیمہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، نماز کو ترک کرنا ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ جو نماز ترک کر کر جائے گا بے برکت، جہاں جائے گا بے برکت، جہاں جائے گا رحمت سے خالی ہو جائے گا۔ سفر میں نماز پڑھ کر جاؤ، سفر میں نماز پڑھ کر آؤ۔ نبی جاتے تھے، جب آتے تھے پہلے دو رکعت اپنے نفل پڑھتے تھے، پھر حسن سے اور حسین سے ملتے تھے۔ گاڑی کہاں رکتی تھی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی سواری ہمیشہ مسجد کے پاس رکتی تھی۔ مسجد کے بعد آپ اتر کے گھر میں جاتے تھے، دو نفل پڑھ کر جاتے تھے، جاتے ہوئے بھی رب، آتے ہوئے بھی رب، راستے میں بھی رب، ہر مقام پر رب کا تعلق۔ خدا کی قسم وہ صحابی کہتا ہے میں اس کے بعد حیران ہو گیا، دعوت ہو گئی، خادم کے ہاں دعوت کو قبول کر لیا گیا۔ دعوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ڈھکن کو مت اٹھانا، بونگ کھاتے جانا۔ کہتا رہا میں دو تین دن تک، وہ بونگ کھاتا رہا، گوشت اندر سے نکلتا رہا۔ میری بیوی نے آ کر ڈھکن اتار کر کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ بونگے کہاں کہاں سے آ گئی۔ کہتے ہیں ڈھکن اترا، بونگ کا نظام ختم ہو گیا۔ میرے نبی کے پاس صحابی کئی دنوں کے بعد گیا، آپ نے مسکرا کر پوچھا بونگ کھاتا ہے کہ ختم ہو گئی؟ اس نے کہا تیسرے دن میری بیوی نے ڈھکن اٹھایا، بونگ ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو قیامت تک ڈھکن کو نہ اٹھاتا، رب تیرے دیچکے میں بونگ روزانہ بنی بنائی پکی پکائی تجھے ادا کر دیتا، اور اس کے ذائقے بھی مختلف سے مختلف ہوتے۔ میرے نبی علیہ السلام ادھر سے بلند اور خود اپنے آپ کو پست کر رہے، یہ چودراہٹ، یہ گاڑیوں پہ بیٹھ کر نخرا، یہ کوٹھیوں کا مالک بن کے دوسروں کو بھول جانا، یہ فیکٹریوں کا ڈائریکٹر بن کر نوکر کو چھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے جانا، تسمہ ٹوٹا۔ حضرت عمر جیسا جذبے والا صحابی صاحب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تسمہ لگانے لگ پڑے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے بوٹ کا تسمہ آپ لگائیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اپنی جگہ بیٹھ جا، تسمہ اللہ کا رسول خود لگائے گا۔ آج کے بعد اگر کوئی بندہ موچی بن کر بازار میں دکان بنا لے، اس کو کمی نہ سمجھا جائے، اس کو ان پڑھ نہ سمجھا جائے، اسے جاہل نہ سمجھا جائے، وہ دلیل دینا چاہے فوراً بخاری شریف کی حدیث نکال کر اٹھا دے، ابو ہریرہ کی روایت کو بتا دے کہ نبی کا جس وقت تسمہ ٹوٹا، جوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہے، آج لوگوں کا جوتا ٹوٹتا ہے، میں اس کے اوپر سنت ادا کرتے ہوئے موچی بن کر یہاں پہ بیٹھ کر دکان میں رسول اللہ کا تسمے جوڑنے والی سنت کو پورا کرتا ہوں، میری اس کے اندر کوئی کراہت نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ حضور نے وہ تسمہ خود چھوڑا، حضرت عمر سے کہا تو بھی تو ایک ماں کی اولاد، میں بھی ایک ماں کی اولاد، تو بھی ایک نطفے سے بنا، میں بھی ایک نطفے سے بنا، تیرا بوجھ تیرے اوپر، میرا بوجھ میرے اوپر، یہ کام کرنا تو انسانیت، کام کو چھوڑنا تو حیوانیت، نہ میرے اندر تکبر ہے۔ خدا کی قسم وہ کبھی کہتا ہے کہ تسمہ ٹوٹ کر تسمے کو جوڑا، جوڑ کر چوتا پہنا، اور کہا عمر مجھے پتا ہے میں اس ماں کی اولاد ہوں کہ میری اماں آمینہ کسی وقت مکہ میں جب ہوتی تھی، خدا کی قسم لوگ گوشت کھا کے ہڈی پھینکتے تھے اور میری ماں وہ ہڈی چوسا کرتی تھی۔ آج میں اس ماں کا بیٹا ہو کر معراج میں بھی چلا گیا، مگر ہوں میں بھی اس ماں کا بیٹا۔ پھر تربیت اس طرح کی ہے کہ جس وقت حضرت عمر خلافت پہ آتے ہیں، آپ کے غلام آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی یہی جواب دیتے ہیں، تو غلام صرف نام کا ہے، ورنہ تو بھی ماں کے پیٹ سے آیا، میں بھی ماں کے پیٹ سے آیا ہوں، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تجھے تو غلام اللہ نے بنایا ہے عمر کی آزمائش کے لیے۔ ہمارے نبی تسمہ لگا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی، اس سے آپ نے چادریں ادھاری دی، مدینہ میں آیا، آپ کو کہنے کا یا محمد۔ اس کے بعد حضور نے دیکھا کھڑا تھا، مجمع تھا، صحابہ تھے، بیان ہو رہا تھا، پھر اس نے کہا یا محمد۔ حضور اس کی طرح متوجہ ہو گئے، بات نہیں کر رہا تھا، پھر حضور نے بیان شروع کر دیا، پھر اس نے کہا یا محمد، بڑے سخت لہجے میں کہا، پھر میرے نبی نے بات کو ختم کرتے ہوئے توجہ اس کی طرف پھیر دی، کہا بتا تو کیا چاہتا ہے۔ حالانکہ ابھی ادھار دینے میں 2 دن باقی تھے، رسول اللہ کے سامنے اس نے کہا، تم تو لوگ اس طرح کے ہو، تم تو مولوی اس طرح کے ہو، تم تو نبی اس طرح کے ہو، تم تو ہر بندے کے ساتھ دغا کرتے ہو، لیٹ کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، حالانکہ 2 دن باقی تھے، نبی چاہتے تو کہہ دیتے، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ لیکن حضور نے اس کی بات کو سنا، حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، میں اس منافق کی گردن کو اتار دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عمر، وہ اپنا حق مانگتا ہے، اور خدا کی قسم یہ اس کا حق ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو، میں بے شک نبوت کے منصب پہ ہوں، رسالت کے منصب پہ ہوں، مسجد نبی کی خطابت پہ ہوں، امامت پہ ہوں، سب کچھ ہو چکا ہے، معراج مل گئی، قرآن مل گیا، سب کچھ میں نے کر دیا۔ لیکن وہ بندہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، اسود بن انسا اس کا نام تھا۔ حضور نے کہا، عمر اٹھ جاؤ، اس کے پیسے اس کو دے دو، اور تھوڑا سا زیادہ بھی اس کو دے دینا، اور اے عمر، جو تم نے ترچھی نگاہ کر کر اس کو ڈانٹا ہے، اس کے انتقام اور بدلے کے اندر اس کو کچھ اور پیسے بھی دے دو۔ جس وقت حضرت عمر نے پیسے دیے، پیسے زیادہ تھے، اس نے پوچھا، عمر تم مجھے جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، تو اسود بن انسا ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، مگر تو مجھے یہ بتا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پڑھا، آپ کی عادتیں پڑھی، تو مسجد نبی میں آیا، تو نے مجمع کے اندر حضور کی گستاخی کی، مجمع میں حضور کو للکارا، مجمع میں حضور کو ڈانٹا، مجمع میں حضور پہ تان کیا، مجمع میں حضور پہ تنقید کی۔ اگر تو اتنا بڑا عالم تھا، نبی کے اوپر اعتراض کیوں کیا؟ کرنا تھا گھر میں کرتا، کرنا تھا الگ کرتا، کرنا تھا سمجھا دیتا، کرنا تھا بتا دیتا، کرنا تھا مطالبہ کر دیتا، مگر تو مجھے اس کی وجہ بتا، تو نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود نبی کی گستاخی کیوں کی؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمان ہونے کے قریب ہوں، 2 نشانیاں باقی تھی، آج میں نے ان کو چانٹ پڑتال کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے، میں نے تورات کو پڑھا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ حضور کے ساتھ جب کوئی جاہل بندہ گندی بات کرے گا تو نبی کی رحمت اور نرمی دگنی ہو جائے گی، نرمی کی رحمت دگنی چگنی ہو جائے گی۔ میں عالم تھا مگر میں نے جاہل بن کر نبی کو ڈانٹا، گسیٹا، بات کی، گفتگو کی، مجمع کے سامنے نبی کی توہین کر ڈالی، مگر وہ تورات کی نشانی میرے ذہن میں تھی کہ نبی کے سامنے جاہل بولے گا، نبی کا حلم بڑھے گا، نبی کی نرمی بڑھے گی، نبی کی شفقت بڑھے گی، نبی کی تمام چیزیں بڑھ جائیں گی۔ نبی اونچا ہے رب کے ہاں، لیکن کبھی اس نے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا۔ آج میں بولتا گیا، نبی مسکراتے گئے، میں کہتا گیا، نبی سنتے گئے، اور اس کے باوجود بھی آج نبی نے اتنا بڑا مظاہرہ کر دیا ہے، میرے پیسے تو پیسے مگر مجھے ان سے بھی زیادہ ادا کر دیے۔ اے عمر آگے چل، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور میں اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ دے کے صدقہ ادا کرتا ہوں۔ علم، تکبر، سیرت صرف یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے جھنڈے جلوس کر لیے، کام ختم ہو گیا، نہیں، وہ آقا جس جگہ بیٹھا ہوا ہے سمجھے کہ میں آقا کا غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، صفوان بن امیہ کا بیٹا، امیہ بن حلف، منکر رسول، نبی کے اوپر لان تان کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اوجری ڈالنے میں اس کا مشورہ اور کردار، اور اما فاطمہ سیدہ نے اس کو جب برا بلا کہا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اہد قومی، اللہ اس کو ہدایت دے دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتا نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے تنقید مت کرو، تعمیل کرو. اگر کوئی داڑھی کٹواتا ہے اس کا مذاق مت کرو، اگر کوئی ٹوپی پہنتا ہے اس کا مذاق مت کرو، اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا مذاق مت کرو، اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کا مذاق مت کرو، اگر کوئی لان تان کرتا ہے اس کا مذاق مت کرو، بازاروں میں چلتے ہوئے کسی کا استہزاء نہ کرو. اللہ کی قسم نبی نے آج تک کسی کو دل سے مذاق نہیں کیا جو اس کو برا لگتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن امیہ بن حلف، اوجری جسم پر لاد کر ڈالنے والا، طائف کی گلیوں پر 11 اوباش درندوں کو حضور کے پیچھے لگانے والا، نبی کی پیشانی پر جس درندے نے پتھر مارا وہ امیہ بن حلف کا بھتیجا تھا، اور اس پر اس نے چیخ کر ہنسنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا جو پیشانی معراج میں جا کر سجدہ کر کر آ گئی، آج امیہ بن حلف تو کیا اس کے بھتیجے نے اس کو زیر کر دیا. اس وقت بھی نبی کے انداز، نبی کی اخلاق، نبی کی عادات اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور آپ نے طائف کی پہاڑیوں پر دعا کی تھی اللہم اہدی قومی، اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے. چنانچہ امیہ بن حلف کو اللہ نے جس وقت اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھاگتا ہوا نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے. دل میں خیال تھا نبی آج مجھے طائف کی باتیں یاد کروائے گا، اوجری ڈالی تھی یاد کروائے گا. اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کے بندو اگر کسی نے ظلم کر دیا تو کر دیا، اب وہ معافی کے لیے آتا ہے، جی میں نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، مجھے معاف کر دے، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم نے فلاں کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، بتاؤ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں؟ یہ درندہ بن جاتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا آج اس مجمع کو معاف کرو، رب تمہیں حشر کے مجمع میں معاف کرے گا. آج تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. خدا کی قسم ہمارے حضرت ننوتری نے لکھ دیا کہ نبی ہر مجرم کو بچانے کے لیے حشر کی گرمی میں کھڑے رہیں گے، اور اگر یہ مجمع ایک دوسرے کو معاف کرے تو یہ سارے جرم کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور اس مجمع کو نبی بخشوانے کے لیے حشر میں کھڑا رہے، تکلیف اٹھائے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آج غصے کو تھوک کر سب کو معاف کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نے تو انڈیا جھنڈے لگائے، جھنڈیاں لگائی، پاکستان والوں نے تو بتایا کہ ہم عاشق رسول ہیں. بڑی عید الگ، چھوٹی الگ، عید میلاد النبی نے اس کے بھی ریکارڈ توڑ دیے، اور ہر بندے نے بتایا کہ گلی محلہ کوچا گھر تمام چیزیں میں نے نبی کی محبت میں عقیدت میں سجائی، مگر اس سجاوٹ کی نبی کو ایک ذرہ بھی ضرورت نہیں. نبی کوئی اتنی معمولی ہستی نہیں کہ ہم اس کو جھنڈیاں دکھا کر خوش کر دیں. نبی وہ تھا جس نے کہا تھا میرے بعد نماز پڑھنا، درود پڑھنا، توبہ کرنا، جہاد کرنا، حج کرنا، ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا، ماں کو تھپڑ مارنے والے، باپ کو غیرت سے للکارنے والے، اپنی بیویوں کو طلاق دینے والے، بچیوں پہ ظلم کرنے والے، بے پردگیاں کروانے والے. اگر آپ اور میں جھنڈیاں لگا لیں گے تو نبی خوش ہو جائے گا؟ سمجھے اس بات کو. یا یہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ یہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ کسی مرزائی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ عقل کا ہے، فہم کا ہے، فراست کا ہے. ہم نبی کو کیا دے رہے ہیں؟ نبی ہم سے کیا چاہتا تھا؟ ہم نبی کو کس طرح خوش کرتے ہیں؟ نبی کس طرح رہنا چاہتا تھا؟ ہم نبی کے ساتھ کیا استحصا کرتے ہیں؟ نبی ہم سے کیا چاہتا تھا؟ آج کہتے ہیں میں نے نہیں معاف کرنا، جا تیرا عمرہ بھی نہیں قبول، تیرا حج بھی نہیں قبول. لیکن حدیث ہے بخاری شریف کی، 3 دفعہ معاف کرو تو ٹھیک، معافی مانگو، نہیں کرے گا 4th دفعہ رب مانگنے سے پہلے معاف کرے گا، مانگنے سے پہلے رب معاف کر دے گا. کیا اللہ کی اتنا ظالم ہے کہ یہی دیکھتا رہے نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، پاؤں پکڑ تو جو مرضی کر، میرا تھوک چار تو لکیریں نکال، میں نے تجھے معاف نہیں کرنا. اور پھر کہے جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا کے حق ادا کر دیا. ادھر سے معاف نہیں کرتا, وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو ظلم کرے معاف کر, احسن الی من اساء الیک, جو برائی کرے تم احسان کرو اچھائی کرو. علماء نے لکھا احسان کے دو مطلب, ایک تو میں تمہاری برائی تمہیں معاف کرتا ہوں, دوسرا میں تمہیں انعام بھی دیتا ہوں. احسان کا یہ مطلب ہے میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں, وہ احسن, اور میں تیرے ساتھ احسان کر کے تجھے انعام دیتا ہوں, مٹھائی تو نہیں کھلائے گا مٹھائی میں کھلاؤں گا, کیونکہ اجر مجھے ملا ہے, معاف میں نے کیا ہے. اور میں نے کیا سمجھا ہے, اگر میں معاف نہیں کروں گا تو نبی کو معاف کروانا پڑے گا, اور نبی کو حشر میں رہنا پڑے گا, اور نبی کو تکلیف ہوگی. میں نے اس کو دیکھ کر آج تجھے معاف کر دیا. آج عمرے کا سیزن ہے, دنیا جاتی ہے, یہی ہوتا ہے میں نے معافی مانگنی ہے, حقوق العباد معاف کرنے. دو باتیں یاد رکھو, ایک تو عمرے پر معافی مانگو, دل سے مانگو, وہ نہیں کرے گا رب کر دے گا, تسلی سے جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. دوسری بات, جو اس وقت ایسے گروپ جاتے ہیں جہاں پہ عورتیں گروپ بناتی ہیں, عورتیں عورتوں کو لے جاتی ہیں, یہ سب چیز حرام ہے, کسی کا عمرہ ادا نہیں ہوتا. محرم کوئی نہیں, بھائی کوئی نہیں, باپ کوئی نہیں, ان پہ تو حج بھی فرض نہیں ہوتا اگر ان کا محرم نہ ہو, اور عمرہ ایک فیشن بنا دیا ہے. عورتیں عورتوں کو لے کے جاتی ہیں, گروپ میں کوئی محرم نہیں ہوتا, گروپ میں کوئی مرد نہیں ہوتا, گروپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی, سفر کر دیے جاتے ہیں. پھر عورتیں عورتوں کو اس طرح ملانے کے لیے اپنے آپ کے اندر صلات و تسبیح کی جماعت کی ترتیب بناتی, سینکڑوں عورتیں گھروں میں جمع ہو کر نماز با جماعت کرواتی ہیں صلات و تسبیح سے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جائز نہیں, نماز با جماعت اس کی کوئی نہیں. یہاں تک بھی ہو گیا کہ عورتوں نے گھروں کے اندر نماز جمعہ بھی شروع کر دی اور اس کی امامت بھی شروع کروا دی. 300-400 عورتیں جاتی, جس کے محلے میں ہیں وہ شاید جہاں بیٹھے ہوں دیکھتے ہوں سمجھتے ہوں, اپنی بیویوں کو بچاؤ, بچوں کو بچاؤ. وہ دین نہیں ہے جس کو دین سمجھ کے کرو بعد میں نکلے کہ تمہارا کھوٹ تھا, ایک نیکی بھی نہیں, جاؤ سیدھے جہنم میں. وہ عمل بھی گئے, وہ صدقے بھی گئے, وہ مال بھی گئے, وہ دولت بھی. امیہ بن حلف جس وقت مسلمان ہونے کے لیے بڑھتا ہے, نبی کے بارے میں تصور تھا, آج نبی مجھے پرانی باتیں یاد کروا کر واپس کر دے گا. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا امیہ بن حلف آتا ہے, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہو سکتی ہیں وہ نبی کی خدمت میں پہنچا دو. صحابی گیا, بکریاں اکٹھی کی, نبی کے دربار میں پہنچا, حضور نے سب سے آخری بکری پہ ہاتھ رکھا, باقی بکریاں پیچھے تھی. امیہ بن حلف آیا, حضور نے دل سے لگایا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضور نے فرمایا جا یہ دو پہاڑوں کے درمیان سینکڑوں بکریاں آج میں تجھے بطور انعام دیتا ہوں, کیونکہ تو ایک سردار تھا, بہت بڑا آدمی تھا. اب جس طرح عیسائی جو ہے مسلمان ہونے کے بعد اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے, جا دفع ہو جا, آج مسلمان گھر دے کر, رہائش دے کر, پیسہ دے کر, دولت دے کر اس کی معاملت کرتے ہیں. اس طرح نبی نے کہا تو بڑا آدمی ہے لہذا تیرے ساتھ سلوک ایسا ہوگا. اور کیا فرمایا آپ نے, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, جو جاہلیت میں بڑا سردار تھا تو اسلام اس کو نیچے نہیں گراتا بلکہ اسلام بھی اس کو بڑے سرداری پہ فائز کرتا ہے. ہمارے نبی نے کہا یہ بکریاں لے لے, لاکھوں درہم کی وہ بکریاں تھی, اور اشارہ اس بات کی طرف تھا تو سردار ہے, پیسے دولت والا ہے, آج تو مسلمان ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو جائے کل تیری قوم تجھے تانا کرے لان کرے اور وہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر کھاتے رہیں پیتے رہیں اور تجھے مذاق کرتے رہیں. نہیں محمد, تجھے ایمان کی بھی توفیق کے ساتھ, اسلام کی بھی توفیق کے ساتھ دو پہاڑوں کو بکریوں سے بھر کر تیرے ہاتھ میں دیتا ہے, جا کھا پی عیش کر, دین پہ چل, ایمان پہ چل, تو بڑا سردار تھا آج بھی تو بڑا سردار ہے, ہم نے تیرے رتبے کو کم نہیں کیا, تیری تمام چیزوں کو کم نہیں کیا. آج مسلمان کے پاس 10 لاکھ روپے آ جاتا ہے تو وہ 1000 روپیہ تنہا لینے والے سے گفتگو بھی نہیں کرتا, اب اس جشن کے منانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جشن میلاد جو مناتے ہیں وہ جھنڈیوں سے مت منائیں. کس طرح؟ دو نفل پڑھیں، دس پڑھیں، لاکھ پڑھیں، ہزار پڑھیں، کروڑ پڑھیں، ارب پڑھیں، اللہ تیرا شکر، تو نے نبی دیا، عطا کیا، دنیا میں آیا، زمین پہ رحمت، کائنات پہ رحمت، آسمان پہ رحمت، امت پہ رحمت، ہمارے اوپر رحمت. اللہ کی قسم اگر یہ نبی نہ ہوتا ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں بد دعا بھی دیتا ہے، مگر پھر بھی اس نے مکہ میں کھڑے ہو کر رب سے کہہ دیا. اللہ میں اگر اپنی امت کو کبھی بد دعا دے بیٹھوں تو اس کے لیے وہ بھی رحمت بنا دینا، وہ بھی رحمت بنا دینا. اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اخلاق نبوی کو زندگی میں لے کر آؤ. اپنے آپ کو چھوٹا کہو، دوسرے کو بڑا کہو. اپنے آپ کو ناکام کہو، دوسرے کو کامیاب کہو. اپنے آپ کو غلط کہو، دوسرے کو صحیح کہو. نبی کی سیرت جب آئے گی، دلوں میں ایمان کی راہیں پھیلیں گی، کائنات کی تمام چیزیں مؤثر ہوں گی. اور یہ جو اختلاف، انتشار اور افتراق پڑتا ہے، ایک دکاندار دوسرے کی دکان پہ دیکھ کر گندی نظر ڈالتا ہے، وہ اس پر دیکھ کے ڈالتا ہے، فیکٹریوں والا ایک دوسرے کا مخالف، دوستوں والا ایک دوسرے کا مخالف، اور ہمارے حالات اتنے بدتر سے بدتر ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی لڑائی کیا سمیٹے، ہمارے گھروں کی لڑائیاں بڑھ گئی. صرف اس بنیاد پر کہ جو بڑا تھا وہ کہنے لگا میں بڑا ہوں، اور جو چھوٹا تھا وہ بےچارہ حوصلہ شکنی کا شکار ہو گیا، نہ اس نے اس کو پوچھا، نہ اس نے اس کو پوچھا. دو مسلمان جو ایک دوسرے کی تعمیر کرتے تھے، وہ دونوں جدا ہو گئے. بیچ میں کافروں نے آ کے پنجے ڈال دیے. اور ہمارے اسلامک ملک میں ہمارے علماء کو، اور یہاں تک کسی نے فیس بک پر یہ میسج بھیجا بدبخت نے، نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ، اور اس نے کہا کہ سب سے بڑا بغیرت مسلمانوں کا نبی ہے. اور ہمارا بچہ جب فیس بک کھولتا ہے، اگر اس کی تربیت مسجد میں نہیں کریں گے نا، تو وہ بھی کہے گا میں دیکھتا ہوں یہ اس کی وجوہات کیا تھی. آج مسلمان امت میں یہ تمام چیزیں ہماری بدکرداری کی بنیاد پر ہیں. ہم نے اسلام کو صرف رنگ دیے، جشن دیے، روشنیاں دی، لائٹیں دی، چوک چلے، سڑکیں چلی، بچے آئے، بڑے آئے، بوڑھے آئے، نماز کی ترغیب کے بجائے ہم نے اس کو جلسے جلوس پر لگا دیا. اور دنیا کو دنیا کہتی ہے یہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ گستاخ، یہ گستاخ، یہ فلاں، وہ فلاں. میں نے بتایا نہ یہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ یہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ یہ مرزائی کا مسئلہ ہے، یہ عقل کا ہے، فہم کا ہے، تدبر کا ہے، سمجھ کا ہے. اللہ کے رسول کو 125,000 صحابہ ملے، اور ان میں ابو بکر صدیق جیسا جنت کے 8 دروازوں کا مالک بھی ملا، اور اس صحابی میں حضور کے بعد بھی تمام چیزیں ایک طرف کر کر رسول اللہ کی تمام چیزوں کو سنبھالا دیا. اور اس نے جہاد کے سپہ سلار کے ساتھ اس جہاد کے لشکر کو روانہ کر دیا، اور دنیا کو بتایا کہ مجھے حالات سے نہیں، مجھے نبی کی امانت دیانت سے تعلق ہے. حضور کی وہ بیٹی جو فاطمہ سیدہ ہے، چہیتی بیٹی ہے، اس نے گھر میں کوئی میلاد نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی چیز نہیں کروائی، اس نے اپنی عفت کو سنبھالا، پاک دامنی کو سنبھالا، طہارت کو سنبھالا، عزت کو سنبھالا. وہ دنیا سے چلی گئی، جنتی بن کر گئی، نبی جنتی بنا کر گیا، پیچھے وہ جنتی بن کر نہیں. ہمارے نبی کے صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا. آج مسلمان امت کو یہ بتایا جاتا ہے تم نے سال میں ہمارے ساتھ چلنا ہے 12 ربیع الاول کو، باقی خیر ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اسی پہ پیر بن گئے، اس پہ جماعتیں بن گئی، اس پہ مرشد بن گئے، اس پہ مرید بن گئے، اس پہ سب کچھ ہو گیا، کام یہاں سمٹا، کہیں شروع ہوا، یہیں ختم ہوا. اصل حقیقت گئی، اصل نظام گیا، اصل اخلاق گئے، اصل عادات گئی، اصل سیرت گئی. اللہ ہمیں اس صحیح نہج پہ آنے کی اور لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.